بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہجر کی آیات 45 تا 50 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب مجید خاموشی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عقل سے بڑھ کر کوئی بے نیازی نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، خود پسندی سے زیادہ کوئی تنہائی نہیں، اور خوش اخلاقی سے بالا تر کوئی لذت نہیں۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ زندگی میں واقعی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک خوش اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کو ایک مقصد دیں اور اپنی خوشی کو اس مقصد کے پورا ہونے کے ساتھ جوڑ دیں۔ یاد رکھیں، اگر اپنی خوشی کو لوگوں اور چیزوں کے ساتھ وابستہ کریں گے تو ہمیشہ دکھی اور مغموم رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں خلیج فارس میں سپاہ نیوی کی بحری پریڈ، 3000 جنگی کشتیوں کی شرکت۔ قدس ٹریبیون پروگرام خطے کے استقامتی رہنماؤں کا آن لائن خطاب، عالمی یوم قدس کی اہمیت پر زور، بیت المقدس کی آزادی تک استقامت جاری رکھنے کا اعلان۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر، مختلف علاقوں پر بمباری، حماس کے ترجمان عبداللطیف قانون سمیت متعدد فلسطینیوں کی شہادت۔ اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری، کراچی سے گوادر جانے والی گاڑی پر حملہ، 6 جاں بحق۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ عالمی یوم قدس کے موقع پر خلیج فارس میں شہید باقری اور رئیس علی دلواری ڈرون بردار بحری جہازوں سمیت 3,000 جنگی بوٹوں کی شرکت سے فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ سپاہ پاسداران کے اعلی کمانڈر نے کہا ہے کہ عالمی یوم قدس کے موقع پر فلسطین کی حمایت میں خلیج فارس میں 3,000 جنگی بوٹوں کی شرکت سے فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پریڈ مکران کے سواحل پر کی گئی۔ اس پریڈ میں شہید باقری اور رئیس علی دلواری ڈرون بردار بحری جہازوں نے بھی حصہ لیا، جبکہ سپاہ پاسداران کی تیز رفتار جنگی کشتیوں نے بھی شرکت کی۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے کہا کہ ہمارے رضاکار عوامی فوجی تیز رفتار جنگی کشتیوں کے ذریعے اس سمندری علاقے کو سینیوں کے لیے دوزخ میں تبدیل اور اسرائیل کو اس جہان ہستی سے ہی مٹا دیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مختلف تنظیموں اور اداروں نے ایرانی عوام اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور حریت پسندوں سے عالمی یوم قدس کی ریلیوں، جلوسوں اور اجتماعات میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے۔ 28 مارچ 2025 مطابق 27 رمضان المبارک 1446 ہجری قمری کو عالمی یوم قدس منایا جائے گا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر رمضان المبارک کے آخری جمعے کو عالمی یوم قدس کا نام دیا گیا، جس کے بعد سے ہر سال اسلامی جمہوریہ ایران سمیت جمعۃ الوداع کو عالمی یوم قدس کی ریلیاں، جلوس، اجتماعات اور مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے ایران کے ادارے تبلیغات اسلامی کی رابطہ کونسل، ثقافتی انقلاب کی سپریم کونسل، ملک اساتذہ کی انجمن، وزارت دفاع، اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور خواتین کی انجمن، ملت فلسطین کے دفاع کی تنظیم اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مختلف اداروں، محکموں، طبقوں اور ماہرین نے الگ الگ بیانات جاری کر کے لوگوں کو عالمی یوم قدس کی ریلیوں میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ان بیانات میں کہا گیا ہے کہ عالمی یوم قدس تسلط کے نظام کے خلاف حریت پسند اقوام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلی جذبات کی آواز اور استکبار کے خلاف ایک علامت ہے۔ ان بیانات میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب امت اسلامیہ اور دنیا کے بیدار ضمیر افراد جار سینی حکومت کے غاصبانہ قبضے، جرائم اور جبر کے خلاف متحد ہو کر ایک آواز میں فلسطینی عوام کے لیے انصاف اور آزادی کی صدا بلند کریں گے۔ یہ دن کیلنڈر کا ایک دن نہیں بلکہ دنیا بھر کے آزادی پسند لوگوں کے درمیان ایک تاریخی میثاق ہے، جنہوں نے ظلم اور جرائم کے خلاف جنگ کا پرچم بلند رکھا ہے۔ اس سال ملت اسلامیہ عالمی یوم قدس ایک ایسے وقت منانے جا رہی ہے جب غاصب و سفاک سینی حکومت نے ایک بار پھر اپنا وحشیانہ چہرہ آشکار کر دیا اور انتہائی وحشیانہ حملوں کے ساتھ غزہ کے 79 مظلوم عوام کو بم دھماکوں اور محاصروں اور بے رحمانہ قتل و غارت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اس مناسبت سے پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا بھر کی اسلامی شخصیات، مختلف عوامی اور سماجی تنظیموں، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے بھی عالمی یوم قدس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے عوام سے اس دن کے پروگراموں میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس فورس کے کمانڈر نے عالمی یوم قدس کی آمد پر ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کے حتمی ہدف کے حصول یعنی بیت المقدس کی آزادی تک ایران فلسطین کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے عالمی یوم قدس کی آمد پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اس سال عالمی یوم قدس ایسی حالت میں منایا جا رہا ہے کہ غاصب سینی حکومت امریکی حمایت سے فلسطین کے 79 مظلوم عوام کے خلاف وحشیانہ ترین غیر انسانی جرائم کا ارتکاب کرتی رہی ہے، جبکہ فلسطینی عوام نے سینی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ اور بھرپور استقامت کا مظاہرہ کر کے اپنی عزت و وقار کا لوہا منوایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن اپنی صداقت کے ساتھ وعدہ الہی کا مظہر ثابت ہوا اور اس نے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ کس طرح حق باطل پر کامیاب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج فلسطین طوفان الاقصی آپریشن سے قبل سے کہیں زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ جنرل کہانی نے کہا کہ اگرچہ یقینی طور پر صہیونی جرائم کے نتیجے میں رہائشی مکانات کی تباہی اور فلسطینی عوام و اہم شخصیات کا خون بہا اور ان حقائق کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، تاہم اگر گہرائی سے نظر ڈالی جائے تو نہ صرف یہ کہ استقامت کمزور نہیں ہوئی بلکہ مزید مضبوط اور مستحکم بھی ہوئی ہے۔ علاقے کے استقامتی محاذ کے رہنماؤں نے عالمی یوم قدس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے غاصب سینی حکومت اور اس کے حامیوں کے خلاف مجاہدت اور استقامت جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے قدس ٹریبیون کے پروگرام میں ایک تقریر میں کہا کہ قبضے کے 75 سال گزر چکے ہیں اور صہیونی حکومت فلسطینیوں کے تشخص کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت اپنی بقا کے بحران سے دوچار اور یہ غاصب حکومت زیادہ دیر تک اپنی موجودگی قائم نہیں رکھ سکتی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ نصرت و کامیابی مومنین کی ہے اور امریکہ جس انسانیت اور آزادی کا دم بھرتا ہے اس کی حقیقت سب پر برملا ہو گئی ہے۔ یمن کے عوامی رہنما نے بھی قدس ٹریبیون کے پروگرام میں اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مسلمان صہیونی حکومت کے حرص و لالچ کو لگام دے سکتے ہیں عرب ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے بے گھر کرنے کے امریکی صہیونی منصوبے کے خلاف سنجیدہ موقف اختیار کریں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ یمن فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے بھی قدس ٹریبیون کے پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مزاحمتی محاذ نے صہیونی دشمن کا چہرہ عالم اسلام کے دشمن کے طور پر ظاہر کر دیا ہے۔ خلیل الحیا نے کہا کہ مزاحمت نے قابضین کا اصلی چہرہ عیاں کر دیا ہے جو امت اسلامیہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم فتح یا شہادت تک شہید قائدین کے راستے پر گامزن رہیں گے۔ کچھ صہیونیوں کے ساتھ تنازع کی علامت اور سمجھوتا کرنے کی سوئی کے نوک کے برابر کوشش بھی ملت اسلامیہ کے ساتھ غداری ہے۔ غزہ کے مظلوم عام شہریوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت اور رہائشی مکانات و پناہ گزی کیمپوں کو تباہ کیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ غاصب صہیونی حکومت گزشتہ 10 روز سے زمینی فوجی کارروائی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے جس کے دوران وہ گھروں اور مکانات کو تباہ کر رہی ہے، جبکہ صہیونی فوج نے غزہ کے عام شہریوں کو انتباہ دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو خالی کر دیں ورنہ یہ مکانات بمباری کر کے تباہ کر دیے جائیں گے۔ ادھر فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں واقع بیت الحیہ میں فلسطینیوں کے مکانات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ صہیونی ٹینکوں نے خان یونس کے مشرق میں واقع ابسان الکبیرہ پر گولہ باری بھی کی ہے۔ دراصل فلسطین کی تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو غزہ کے علاقے جبالیہ البلد پر صہیونی بمباری میں شہید ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے خان یونس کے شمال مشرق میں واقع القرارہ کو بھی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے جنوب مشرقی علاقے بھی صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے ہیں۔ غزہ کے شہداء کی تعداد بڑھ کر 50,208 ہو گئی ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے اسپتالوں میں 25 شہداء کے جنازے اور 82 زخمی اسپتالوں میں لائے گئے۔ غزہ سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والوں میں حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو بھی شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 18 مارچ سے شروع ہونے والی غزہ پر صہیونی جارحیت کی نئی لہر میں 855 فلسطینی شہید اور 1,869 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ جمعرات کو شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد ملا کر 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 50,208 اور زخمیوں کی تعداد 113,910 ہو چکی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ واقعے میں کم سے کم 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کراچی سے جانے والی ایک گاڑی پر دہشت گرد نے فائرنگ کر دی۔ دہشت گردی کے اس واقعے میں کم سے کم 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ میں 5 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہوا، جس نے اسپتال پہنچ کر زخمیوں کی شدت کے باعث دم توڑ دیا۔ دہشت گردی کا یہ واقعہ صوبہ بلوچستان کے علاقے کلمات میں پیش آیا، اور دہشت گردوں کا تعلق بلوچستان لیبریشن آرمی اور بلوچ محاذ آزادی سے بتایا گیا ہے۔ دوسری جانب تربت کے علاقے میں نامعلوم سم سے داغا گیا ایک مارٹر گولہ ایک گھر پر گرنے سے 6 افراد زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ کے علاقے ڈبل روڈ پر دھماکے میں کم سے کم 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں کے حوالے سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دھماکے سے پولیس کی ایک گشتی گاڑی سمیت 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور ایک موٹر سائیکل میں آگ لگ گئی۔ اس دھماکے میں 4 افراد کے جاں بحق اور 20 دیگر کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ زخمیوں میں 4 کی حالت نازک بتائی گئی ہے، جس کے پیش نظر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ان دنوں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے بڑھ گئے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ضلع کٹھوعہ میں عسکریت پسندوں اور ہندوستان کی سیکورٹی فورس کے درمیان جاری تصادم میں پولیس کے 2 جوان زخمی ہو گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ کے جنگلی علاقے میں سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں ہندوستانی سیکورٹی فورس نے عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن میں ہیلی کاپٹروں، کواڈ کاپٹروں اور ڈرون کیمروں کی خدمات بھی حاصل کی۔ لبنانی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں یحمر الشقیف میں ایک کار پر حملہ کیا ہے، جبکہ اسرائیلی توپ خانے نے ادش کے علاقے پر گولے برسائے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
دعوت الہی.
ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
عزیز سامعین پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کے پروگرام میں زکوٰۃ صدقات اور اکرام یعنی رمضان المبارک میں غریبوں مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعی روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہر روزہ دار چاہے وہ امیر ہو غریب ہو فقیر ہو یا غنی سب ایک حالت میں خداوند عالم کے حضور حاضر ہوتے ہیں. ثروت مند اور پیسے والے لوگ غریبوں اور فقیروں کی طرح سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اور اس طرح انہیں غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے. اس بھوک اور پیاس کے احساس کو روزہ دار میں پیدا ہونے کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ پیٹ بھرا ثروت مند خالی پیٹ اور خالی ہاتھ غریب اور فقیر کی مدد کرے اور اس کے احساسات و جذبات کا احساس کرے. سرمایہ دار غریبوں اور محتاجوں کو اپنے دسترخوان پر دعوت دیں، ان کو اپنے قریب لائیں اور ان سے اپنا رابطہ مستحکم کریں. ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار ہیں، میں ہمیشہ ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سے ترک تعلق کر دوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے یہ جملے سن کر کہا، اگر تم نے ایسا کیا تو خدا تمہیں ترک کر دے گا. اس شخص نے پوچھا، پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہیں محروم کیا اسے عطا کرو، جو تم سے رابطہ توڑ رہا ہے تم اس سے اپنا تعلق جوڑو، اور جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دو. تم نے جب ایسا کیا تو خدا تمہارا حامی و ناصر ہو. بس بہترین عبادت خلق خدا کی خدمت ہے اور نعمات الہی کو ان پر خرچ کرنا چاہیے. کسی انسان کی مدد صرف مالی اور مادی ذرائع سے ہی نہیں ہوتی. کسی کے الجھے کام کو سلجھانا، کسی کے رکے کام کو آگے بڑھانا، کسی کی مشکل کو حل کرنا بھی ثواب اور نیکی کا درجہ رکھتی. فرزند رسول امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کے راستے میں موجود رکاوٹ کو دور کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں اور اجر محفوظ ہے، اور جو شخص کسی مومن کے لبوں پر تبسم لاتا ہے اس کا بھی اجر ہے اور اس کے لیے بھی نیکی ہے.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
رمضان المبارک میں زکوٰۃ و صدقات کا خصوصی ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب اعمال قرب الہی کا باعث ہیں۔ زکوٰۃ خدا کا ایک حق ہے جو مومن کے مال پر ایک خاص مقدار میں خداوند عالم کی طرف سے واجب ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں زکوٰۃ کے بارے میں احکامات موجود ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب بھیجے، اور خدا نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور ہمارے رسولوں پر ایمان لے آئے اور ان کی مدد کی اور خدا کی راہ میں قرض حسنہ دیا، تو ہم یقیناً تمہاری برائیوں سے درگزر کریں گے اور تمہیں ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ نماز حق تعالیٰ کے سامنے تواضع اور انکساری کا اظہار ہے، جبکہ زکوٰۃ کا فلسفہ معاشرے میں موجود کمیوں اور سماجی عدم مساوات کا خاتمہ اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت ہے۔ معاشرے کو سماجی اور اجتماعی لحاظ سے کامیاب و کامران کرنا زکوٰۃ کا ایک فلسفہ ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب خدا رحمت نازل کرے گا کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ سامعین، زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے، گندم، جو، خرما، کشمش، سونا، چاندی، اونٹ، گائے، گوسفند۔ جو مسلمان بھی ان چیزوں کا مالک ہوگا اسے خاص نصاب اور مقدار کے مطابق اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اس سلسلے میں فقہی کتابوں میں تفاصیل موجود ہیں اور ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ اس معینہ مقدار چیز یا حصے پر صادق آتا ہے جس کو اس اصل مال سے جدا کیا جاتا ہے اور اسے فقراء اور زکوٰۃ کے مستحقین کو دیا جاتا ہے، کیونکہ مال کا یہ حصہ معاشرے کے محروم طبقات کا حصہ ہے۔ تو اس سے نہ صرف زکوٰۃ دینے والوں کے مال اور سرمایہ میں برکت آتی ہے بلکہ اس کا تمام مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کے مثبت اقتصادی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اقسام میں سے ایک فطرہ بھی ہے۔ یہ وہ زکوٰۃ ہے جو ہر سال رمضان المبارک کی آخری رات کو ہر مسلمان پر واجب ہو جاتی ہے۔ فطرے میں گھر کے سرپرست کو اپنے گھر کے ہر فرد، حتیٰ اس رات دنیا میں آنے والے نو مولود کے نام سے 3 کلوگرام گندم یا جو غلہ وہ خاندان استعمال کرتا ہے کے برابر کی رقم غریبوں اور محتاجوں کو دی جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ جنس مثلاً گندم یا چاول وغیرہ کی صورت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، لہذا اس سے معاشرے کا غریب اور مستحق طبقہ اپنی غذائی ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں ارشاد ہوتا ہے، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے جسے میں عنقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو خوف خدا رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ افراد وہ ہیں جو سب سے زیادہ سخی ہیں، اور سخی ترین افراد وہ ہیں جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں روزہ دار کی توجہ بالخصوص سرمایہ دار اور امیر روزہ دار کی توجہ بھوک اور پیاس کی طرف جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں موجود غرباء اور مساکین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ روزے کا جذبہ اس میں دوسروں کی مدد اور محتاجوں کی مشکلات حل کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں امیر لوگ ضرورت مندوں اور مستحقین کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں مساجد میں عام لوگوں کو افطاری دینا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسلام میں غرباء اور مساکین پر توجہ دینے، نیز ان کی مشکلات حل کرنے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ رسول خدا کی سیرت طیبہ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ وہ معاشرے کے محروم اور محتاج طبقے سے بہت زیادہ محبت اور انس رکھتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانے کو پسند فرماتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افطار کے موقع پر صدقہ دو اور روزہ داروں کو دعوت افطار دو، یہاں تک کہ اگر ایک دانہ کھجور اور پانی کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسلامی جمہوری ایران میں بھی ملک بھر کی مساجد اور امام بارگاہوں میں روزہ داروں کے لیے وسیع پیمانے پر افطار کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب تمام روزہ داران، چاہے وہ کسی بھی سماجی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کرتے ہیں۔ اس طرح کی دعوت اور افطار معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان محبت و اخوت کا باعث بنتی ہے۔ بہرحال روزہ ایک تربیتی پروگرام بھی ہے اور انسانی کمال کی منزل تک پہنچنے کا وسیلہ بھی۔ رمضان المبارک میں یتیموں، غریبوں، محتاجوں اور محروم طبقوں کی حمایت پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور روزہ دار اس فریضے کو انجام دے کر قربت خداوندی کا حصول ممکن بناتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور محروموں کی زیادہ سے زیادہ مدد اور حمایت کر کے قربت خداوندی اور خوشنودی خدا کا سامان فراہم کر سکیں۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی 27ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ فولا ليلة القدر وصير فيه أموري من العسر إلى اليوم واقبل معذيري وحط عن الذنب والذنب يا رؤوفا بعباده الصالحين برحمتك يا أرحم
اے معبود، اس مہینے میں مجھے شب قدر کی فضیلت نصیب فرما اور اس میں میرے امور و معاملات کو سختی سے آسانی کی طرف پلٹا دے، میری معذرتوں کو قبول فرما اور گناہوں کا بھاری بوجھ میری پشت سے اتار دے۔ اے نیک بندوں پر مہربانی کرنے والے پروردگار۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ ہے قرآن سنانا ہے
یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی تو ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 8 فروردین 27 رمضان المبارک اور 28 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں آٹھ فروردین سن 1377 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید جواد حسینی آل علی شاہرودی نے وفات پائی انہوں نے سن 1308 ہجری شمسی میں نجف میں علم و تقویٰ اور فضیلت والے گھرانے میں آنکھ کھولی آیت اللہ آل علی شاہرودی نے ابتدائی دینی تعلیم اور علم فقہ و اصول اپنے والد اور دیگر اساتذہ سے حاصل کیا انہوں نے عراق میں مقیم ایرانیوں پر عراق کی باسی حکومت کے دباؤ کے سبب سن 1354 ہجری شمسی میں عراق سے کویت مہاجرت کی اور وہاں تبلیغ دین تدریس اور مدارس و مساجد کی تعمیر میں مشغول ہو گئے انہوں نے سن 1370 ہجری شمسی میں تہران میں سکونت اختیار کی اور تمام ضروری ساز و سامان سے لیس ایک اسپتال بنوایا آیت اللہ شاہرودی نے 69 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کو مقدس شہر قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے کے صحن میں سپرد خاک کیا گیا ستائیس رمضان المبارک سن 969 ہجری قمری کو 10ویں صدی ہجری کے عظیم عالم اور فقیہ حسن بن زین الدین لبنان میں واقع جبل عامل کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے وہ صاحب معالم کے نام سے معروف ہوئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے حوضۂ علم نجف تشریف لے گئے فقہ اصول فقہ منطق اور ریاضی جیسے علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ وطن واپس لوٹے اور دینی علوم کی تدریس کا آغاز کیا ان کی اہم کتابوں میں معالم الدین کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے انہوں نے سن 1011 ہجری قمری میں وفات پائی ستائیس رمضان المبارک سن 1110 ہجری قمری کو عظیم مسلمان عالم دین علامہ محمد باقر مجلسی نے وفات پائی انہوں نے اپنی زندگی میں متعدد کتابیں لکھیں جو مسلمانوں کے لیے اہم ترین ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ علامہ مجلسی دینی علوم اور تدوین حدیث میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ دینی علوم کے میدان میں تصنیف و تالیف کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے۔ علامہ مجلسی نے اپنی پوری زندگی میں نماز جمعہ و جماعت قائم کرنے، دینی مدارس کی تشکیل، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اہل بیت علیہم السلام کی روایات کی ترویج کے لیے بہت زیادہ کوشش کی۔ علامہ مجلسی کی تصنیفات 600 سے زیادہ بیان کی گئی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور بحار الانوار ہے۔ بحار الانوار عربی زبان میں احادیث اور روایات کا مجموعہ ہے، جسے علامہ مجلسی نے کئی برس میں جمع کیا۔ علامہ مجلسی کی دیگر اہم کتابوں میں عین الحیات اور حیات القلوب کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اٹھائیس مارچ سن 1572 عیسوی کو ہالینڈ کے عوام نے اسپین کے بادشاہ فلپ دوم اور ہالینڈ میں ان کے فوجی کمانڈر کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے قائد پرنس آف اورنج تھے۔ اس سے پہلے اسپین کی فوج نے سن 1566 سے شروع ہونے والی پروٹیسٹنٹ فرقے کی تحریک کو سختی کے ساتھ کچل دیا تھا، اور یہی اقدام ہالینڈ کے عوام کی بغاوت کا سبب بنا۔ بالآخر سن 1576 میں ہالینڈ نے آزادی حاصل کی۔ اٹھائیس مارچ سن 1736 عیسوی کو برطانوی انجینئر اور سائنسداں جیمس واٹ شمالی برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہیں سائنسی مطالعے اور تحقیق میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ جیمس واٹ نے اپنی تحقیقات کے دوران بھاپ کی توانائی دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور انسان کے لیے بھاپ کی توانائی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کھولا۔ بھاپ کی توانائی نے خاص طور سے نقل و حمل کی صنعت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ بھاپ انجن جیمس واٹ کی اسی دریافت کا نتیجہ تھا۔ اٹھائیس مارچ سن 1868 عیسوی کو مشہور روسی مصنف الیکسی ماکسیمو وچ پیشکوف پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ انہوں نے داستان نویسی اور ناول نگاری بہت جلد شروع کی، اور ریلوے میں ملازمت کے دوران ان کی پہلی کہانی ایک مقامی اخبار میں شائع ہوئی۔ اسی زمانے میں انہوں نے قلمی نام ماکسیم گورکی اپنے لیے منتخب کیا۔ روسی زبان میں ماکسیم گورکی کا مطلب تلخ نصیحت ہے۔ بتدریج ان کا شمار دنیا کے مشہور مصنفین میں ہوا۔ ان کی پہلی کہانی کا نام ماں ہے، جس کو روس اور بہت سے دیگر ملکوں کے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ماکسیم گورکی کا انتقال سن 1936 میں ہوا۔ اٹھائیس مارچ سن 1919 عیسوی کو بانی پاکستان محمد علی جنہ نے ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی سے استعفی دیا۔ جنوری 1919 میں ہندوستان کی مجلس قانون ساز میں ایک بل کا مسودہ پیش کیا گیا، جو بعد میں رولٹ ایکٹ کی شکل میں قانون بن گیا۔ بل ایک کمیٹی کی سفارش پر وضع کیا گیا، جس کے صدر ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس رولٹ تھے۔ بل کا مقصد حکومت مخالف سرگرمیوں کی روک تھام تھا، اور اس کے لیے حکومت یہ اختیار طلب کر رہی تھی کہ مخالفین کو گرفتار کر کے جیوری کے مشورے کے بغیر ان پر مقدمہ چلائے۔ اس نئے قانون کی تجویز سے ہندوستان کے صاحب فکر حضرات بہت مضطرب ہوئے، اور محمد علی جنہ نے وائس رائے ہند کو ایک خط میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ 28 مارچ سن 1939 عیسوی کو اسپین میں تقریباً 2.5 سال کی خانہ جنگی کے بعد جنرل فرانسسکو فرینکو کی قیادت میں بادشاہی نظام کے حامیوں نے جمہوریت پسندوں پر کامیابی حاصل کی اور دارالحکومت میڈرڈ پر قبضہ کر لیا۔ اسپین میں بدامنی اس وقت شروع ہوئی جب جابر و ظالم بادشاہ الفونسو 13 نے جمہوریت پسندوں کے دباؤ کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا اور وہاں جمہوری حکومت قائم ہو گئی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسپین کے فوجیوں نے جنرل فرینکو کی قیادت میں سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام کو بہانہ بنا کر اور نازی جرمنی اور فاشسٹ اٹلی کی مالی اور فوجی مدد سے جمہوریت پسندوں سے جنگ شروع کر دی۔ جمہوریت پسند بعض یورپی ممالک کی طرف سے مدد کیے جانے کے باوجود ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ جمہوریت پسندوں کی شکست کے بعد جنرل فرینکو نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور 36 سال تک ان کی آمرانہ حکومت اسپین میں قائم رہی۔ تمین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس اللہ کے لیے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کی فنا کے بعد سب سے آخر موجود ہوگا. وہ علم والا ہے، جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا، پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا، جو امید رکھے اس کی امید قطع نہیں کرتا. خداوندہ، میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور تیرا گواہ ہونا کافی ہے، اور میں تیرے تمام فرشتوں، آسمان کے رہنے والوں، حاملین عرش اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا، اور قسم قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی، سبھی کو گواہ بناتی اور شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے، اور تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں ہے. اور شہادت بھی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں، انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے. انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے، اور تیرے عذاب سے ڈرایا جو بجاؤ درست ہے. خداوندہ، جب تک مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھنا، اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما کہ بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے. رحمت فرما محمد وآل محمد پر، اور مجھے ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں قرار دے، اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما. مجھے نماز ہے جمعہ اور جو کچھ مجھ پر تو نے واجب کیا اسے ادا کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت جب اہل افراد پر تیری عنایت ہو تو مجھے بھی حصہ دے، کہ تو صاحب اقتدار حکمت والا ہے.
Thank you.